جشن کا سامان ہے, اور شاید زمین پر اتنا جشن نہیں ہوگا جتنا آسمان کے اوپر جشن ہوگا. آسمان میں ہونے والے اس جشن زمین پر پھیلی ہوئی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے بی بی سیدہ کے حضور ہدیہ تبریق پیش کرنے کے لیے, اور نبی اکرم کے خاندان کے حضور ہدیہ تبریق پیش کرنے کے لیے باوز بلند درود بن محمد والے اس مبارکبادی کو جب کہ ہم نے پیش کرنا ہو تو وارث اہل بیت کا حق ہے کہ ان کے در پر پہنچ کر مبارکبادی پیش کی جائے. اگر امام روئے زمین پر تشریف فرما ہوتے شاید میری اور آپ کی آرزو ہوتی کہ ہم ان کے در پر پہنچتے اور ان کے در پہ حاضر ہو کر ان کی خدمت میں ان کی جد امجد کی اس خوشی کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچاتے. زمانہ غیبت کا زمانہ ہے لیکن ان تک رسائی کے دروازے بند نہیں ہیں. آپ اپنے امام کے حضور اپنی اظہار عقیدت کے لیے اور اس بات کے عہد کے ساتھ کہ ہم آپ کے خاندان کے غلام ہیں, آپ کے خاندان کے ماننے والے ہیں, آپ کی آمد کے منتظر ہیں, ایک بار پھر بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے
زمین پہ نام باقی نہ رہے,
نہیں معلوم دنیا میں کسی ایک خاندان سے کسی دشمن نے اتنی دشمنی کی ہوگی جتنا سیدہ کے خاندان سے کی ہوگی، نہیں معلوم. دنیا میں کوئی خاندان نہیں ہوگا جس خاندان نے 11 نسلیں شہادتیں دی اس سے بیوی کا خاندان، نہ اتنے دشمن بیوی کے تھے دنیا میں جتنے بیوی کے دشمن تھے دنیا میں کسی کے نہیں، نہ اس نسل کے اتنے دشمن تھے، نہ کسی نسل نے اتنی قربانیاں دیں جتنا اس نسل نے قربانی دی. لیکن یہ خدا ممتاز کی برکت ہے، آج دنیا کی گوشے گوشے میں بیوی کے نام لینے والے موجود ہیں، ان کی ذکر کو جاری رکھنے والے موجود ہیں. جو کوئی جہاں کہیں بھی بیوی کے فضائل کو ذکر کرتا ہے، ان کی شخصیت کا نام احترام سے چلتا ہے، اس کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یعنی آیا اس وجہ سے ہوا کہ ان کے نام پر احادیث نبی اکرم نے جو اشارت فرمائی وہ کسی کے نام پر نہیں تھی، آیا اس وجہ سے ہوا ہے؟ راز کیا ہے کہ ایک خاندان سے اتنی دشمنی ہو رہی ہے، اتنا اس کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، نہ صرف حیات طیبہ میں بلکہ شہادتوں کے بعد بھی محاصرہ ہوا، ذکر کے اوپر پابندیاں لگیں، لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں ذکر اہل حضرت علیہ السلام کے اوپر، پھر بھی ذکر جاری ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیا اس وجہ سے کہ احادیث موجود ہیں، سینکڑوں احادیث اہل بیت کی شان میں موجود ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ احادیث کی وجہ سے کم ہے، گرچہ احادیث نے زمینہ ہموار کیا ہے لوگ اہل بیت سے نزدیک آ، لیکن یہ جو اتنا لوگ دیوانہ وار اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اس کی وجہ صرف نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، صرف نظریاتی مسئلہ نہیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کا ہر ہر مرحلے پر خیال کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوئی. جو کوئی جہاں کہیں بھی ان کا چاہنے والا تھا وہ مصیبت میں آیا اور اس نے ان کو پکارا اور انہوں نے نصرت کی، اس نے ان کے نام کو دنیا بھر میں پھیلا دیا. مثلاً ذرا تصور کریں، اگر خاک شبہ نہ ہوتی تو آپ عام آدمی سید الشہداء کے منزل کو نہیں پہچان سکتا تھا. اگر غم سید الشہداء کے اندر وہ معجزات نہ ہوتے جو ہیں تو یہ غم اتنا زیادہ نہیں پھیل سکتا تھا، چونکہ غم سید الشہداء کے اندر، حضرت علی سید الشہداء کے اندر معجزات تھے، خاک شفا تھی، زیارت پہ جانے والوں کو بہت کچھ نصیب ہو رہا تھا، اور ایک دو دن نہیں 1400 سال میں جگہ جگہ نصیب ہو رہا تھا، اس نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا معتقد کر دیا، چونکہ ان کی شخصیتیں زندہ شخصیتیں تھیں، وہ جگہ جگہ اپنے اثر کو دکھاتے تھے، اس نے لوگوں کو اتنا زیادہ زندہ کر دیا، بیتاب کر دیا، اور لوگ عاشق ہو گئے اہل بیت علیہ السلام. خدا نہ کرے اگر ان کی طرف سے بار بار معجزے ظاہر نہ ہو رہے ہوتے تو 1400 سال کے بعد اتنی تڑپ نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن ان کی طرف سے بار بار معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، نہ 1400 سال پہلے بلکہ آج تک ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو بلا قید و شرط وہ محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے لوگوں کو ہمت بنتی ہے. مثلاً کتنے واقعات موجود ہیں، ایک واقعے کے اندر ایک آدمی ایک قافلے کے ساتھ ایران سے آتا ہے سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے. اب ان پڑھ آدمی تھا اور جاہل آدمی اس اعتبار سے کہ زیارت نامے کو عربی میں نہیں پڑھ سکتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو اس نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے میں قافلے کے ساتھ ہوں گا، قافلہ زیارت پڑھے گا، میں بھی زیارت سن لوں گا اور زیارت کو اپنی زبان سے دوہرا لوں گا، ثواب نصیب ہو جائے گا. بدقسمتی سے جب حرم شریف میں داخل ہونے لگتے ہیں تو قافلے والوں سے بچھڑ جاتا ہے، اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، زیارت پڑھنا جانتا نہیں ہے، اہل زبان بھی نہیں ہے کہ کس سے کہے، تو ایک شعر پڑھتا رہتا ہے فارسی کا، بلکہ فارسی پہ نہیں اس کے اپنے علاقائی زبان میں، اور وہ شعر بس اس کے ذہن میں تھا، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زیارت پڑھنا نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، اور مجھے علم بھی نہیں ہے کہ میں امام کو حضور کو کہوں. تو وہ ایک شعر تھا جس میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ذرہ ذرہ خاک ہو گیا، پھول اور بوٹے سب حسین کہتے ہیں، بس یہ کہتا رہتا، تو چکر لگاتا رہتا ہے اور یہی کہتا رہتا ہے. کہتا رہتا ہے, اس کے بعد بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے, باہر آتا ہے بازار میں ادھر ادھر گھومتا ہے, باہر لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے, وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب نے زیارت کی, میری تو زیارت بھی رہ گئی لیکن بس میں زری کو چن کر آ گیا واپس. شام کو ایک عالم اس سرائے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے یہاں پر, کہاں ہے کہاں ہے بتاؤ. اس کو بلایا, اسے کہا کہ سید الشہداء نے کہا تمہاری زیارت قبول ہے. کیا عجیب شان ہے, ہم نے تو زیارت بھی نہیں پڑھی, ہماری زیارت قبول ہے. فرمایا تمہاری زیارت قبول ہے, چونکہ جو تم نے شعر پڑھا وہ دل سے پڑھا, تم نے شعر دل سے پڑھا, تمہاری زیارت قبول ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو لوگ عاشق نہ ہوتے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے لہذا لوگ عاشق ہیں, آج تک ہو رہا ہے اور اتنا خوبصورت ہو رہا ہے, بڑا عوامی طریقے سے ہو رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی فلاں آیت اللہ گئے, انہوں نے یہ کہا کچھ ہوا, چلو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی ایک آدمی ہے اس نے 30-40 سال تقویٰ اور پرہیزگاری میں زندگی گزاری ہے, علم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حاصل کیا ہے, اس نے کچھ کہا اور کچھ ہوا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محدود نہیں ہے اہل بیت کا اظہار محبت صرف بڑے لوگوں کے لیے, انہوں نے سب کے لیے اظہار محبت کے دروازے کھلے رکھے. یہی ایک اسلام آباد کے رہنے والے کہنے لگے کہ ہم کربلا پہنچے اور شاید بغداد پہ رہتے تھے اور تعینات تھے وہاں پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے, یعنی کہ ہم لوگ کربلا جاتے تھے ویکینڈ پر. کربلا پہنچے تو وہاں پر تقریباً بند ہونے کا وقت نزدیک تھا, زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں, کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں اور سب کچھ بند. تو ایک جگہ ان کی طے تھی کہ وہاں پہ جا کر وہ ویکینڈ پہ رک جایا کرتے تھے. تو کہنے کے بہرحال ہم زیارت کرنے کے بعد باہر آئے تو دل میں یہی آ رہا تھا کہ آج رات بھوکا سونا پڑے گا چونکہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہاں بہرحال جس جگہ پہ رکا کرتے تھے وہاں پہ رکے, اس کو دروازہ وغیرہ کھولا, اندر گئے اور سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے آج بھوکے سو جاتے ہیں کوئی بات نہیں, ظاہر تو تھے. تو کہیں گے کہ ان کی زوجہ ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے لیکن آپ نے مہمان کو بھوکا سلا دیا. کہیں گے ایک دم دروازے پہ دستک ہوئی, ان کا کوئی پرانا نوکر تھالی لے کر آیا, کہنے لگا مجھے پتا تھا آپ لوگ آئیں گے, میں کھانا پہلے سے لے کے رکھا ہوا. کیا بات ہے صاحب, صاحب دروازہ کھولا گیا, کھانا کھا لیا, کھانا کھا لیا تو ان کی انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو تم نے امام سے کہا تھا نا کہ بھوکا سلا دیا, بھوکا نہیں سلایا کھانا کھلا دیا. تو انہوں نے کہا جو معذرت کے ساتھ خواتین سن رہی ہوں گی, خواتین کی عادت ہے کہ چائے نہیں آئی اس کے ساتھ. فوراً دستک ہوئی, نوکر آ گئے سر چائے بھی حاضر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو زندہ رکھے اور لوگوں کو اطمینان دلائے ہوئے ہیں کہ سید الشہداء دیکھ رہے ہیں, سید الشہداء دیکھ رہے ہیں. اور ایسے بہت واقعات ہیں, یعنی آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, حاضر کو دیکھتے ہیں, مستند لوگوں سے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بے تحاشا ہے اور اتنی محبتیں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. میں عرض کروں گا ہم لوگ تکلفات آداب کے لوگ ہوتے ہیں, مثلاً فرض فرمائیے آپ کسی بہت بڑے آدمی کے سامنے گئے ہیں اور آپ نے کوئی عوامی حرکت کرنے کی کوشش کی تو بہرحال پسند نہیں کیا جائے گا, کچھ نہ کچھ اگر تنبیہ نہ ہوئی تو بہرحال کام بھی نہیں نکلے گا. نہیں یہ عجیب در ہے کہ شاہ کونین ہے لیکن عوام کو قبول کرنا, عوامی انداز کو بھی قبول کرنا ہے. ایک نفیس بات کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. یقیناً ہم اس کئی لوگوں کو نصیب کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ زیارات پہ گئے ہیں نجف کربلا, اور آپ نے اگر ملاحظہ کیا ہو نجف میں سید الشہداء سے امیر المومنین کے روضے کے اوپر کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, سونے کی قندیلیں ہیں. ان کے شاید ہر قندیل کے پیچھے کوئی کہانی ہے, شاید ہر قندیل کے پیچھے. بہرحال اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک فقیر امیر المومنین کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور امیر المومنین سے التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے قندیل دے دیں, آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں, آپ کی تو ایسی لٹکی بھی ہیں, آپ کو تو چاہیے بھی نہیں ہے, لیکن میرے کام کی ہیں, میرے لیے بہت کام آئیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, ہر قندیل کے پیچھے کچھ نہ کچھ داستان لگی ہوئی ہے کہ یہ قندیل اس موقع پہ گری تھی, یہ قندیل اس موقع پہ. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شاعر تھا بہت زیادہ شاید کوئی پتہ نہیں اچھا شاعر رہا ہو نہ رہا ہو, بہرحال شاعر تھا. تو وہ ایک دفعہ جاتا ہے امیر المومنین کے روزے کے اوپر اور اپنی التجا کرتا ہے کہ مولا مجھے یہ دے دیں یہ دے دیں, کچھ نہیں ملتا. دو چار دن جاتا ہے اور مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے, چیختا چلاتا بھی ہے, ملتا کچھ نہیں. بڑا پریشان تھا کہ یار کیا کروں کہ امیر المومنین کچھ دے دیں نہیں دے رہے. دکھتا ایک آدمی آتا ہے الٹی سیدھی شعر, الٹے سیدھے شعر اس نے کچھ لکھے ہوئے تھے ایک کاغذ کے اوپر. تو مولا امیر المومنین سے کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ جو دوسرا آدمی آیا تھا وہ چند الٹے سیدھے شعر بولتا ہے, جو شاعر سنتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا شعر کہہ رہا ہے یہ. وہ بھی امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو گئے, تڑپتا دیکھو اس آدمی. وہ جب اشعار ختم کر لیتا ہے تو مولا سے کہتا ہے مولا کچھ عنایت ہوگا. اوپر سے ایک قندیل گرتی ہے اس کے سامنے, یہ قندیل اٹھاتا ہے کہتا ہے مولا بڑا تحفہ دے دیا, اتنا بڑا تو نہیں مانگا تھا چھوٹا سا مانگا تھا, پر ایک نگہبان آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کیا معاملہ ہے. کہا کہ بھائی یہ قندیل گری ہے. اس نے کہا واپس لگاؤ. شاعر نے کہا بھائی شاید میری ہے, میں نے ایک شعر پڑھا تھا اس کے بعد مانگا تھا. کہنے لگا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا, جاؤ کہیں اور جاؤ. پر اس نے واپس کر دی. کہنا ہاں ٹھیک ہے بھائی غلطی سے گر گئی ہوگی. دوسرے دن آتا ہے پھر الٹے سیدھے کچھ شعر کہتا ہے اور امیر المومنین کی طرف یوں کر کے دیکھتا ہے اور تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی قندیل کا کیس نہ ہو جائے, وہ قندیل تو دوبارہ لے جاتے ہیں. تو قندیل گرنے لگتی ہے, یہ ڈر کے مارے کہ گرے گی تو ٹوٹ جائے گی, پھر پکڑ لیتا ہے. نگہبان پھر آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی یہ قندیل واپس لگا دو, یہ اس کام کی نہیں ہے. کہتا ہے دیکھو ابھی میں یہاں کھڑا تھا نا تو ادھر آ کے گری ہے, اس کا مطلب شاید میرے لیے گری ہے. کہتا ہے نہیں ایسے نہیں واپس لگا. یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قندیل کا ہاتھ واپس لگا دیا. تیسرے دن دور کھڑا ہوتا ہے تاکہ قندیل کا معاملہ ہی نہ ہو, کچھ اور ہی ہو. پھر شعر پڑھتا ہے, پھر امیر المومنین کی طرف دیکھتا ہے. اب قندیل لہرا کر اس کے پاس گرتی ہے. اچھا اب نگہبان بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ دو دن آتا ہے کچھ کرتا ہے قندیل گراتا ہے یہ. اب اس نے دیکھا کہ نہیں قندیل کو جہاں گرنا چاہتا تھا وہاں نہیں گری, دوسری جگہ جا کر گئی. کہتا ہے بھائی یہ تیری ہے, جا بھائی تو لے جائے, یہ ہم لوگوں کی نہیں ہے, یہ امیر المومنین تجھے دینا چاہتے ہیں تجھے دے. پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ چونکہ قندیل تو باہر امام کے روزے میں اچھی لگے گی, باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جتنے کی ہوتی ہے اتنا پیسہ لے لو قندیل واپس لٹکا دے. یہ شاعر طے کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پیسہ لے لو اور قندیل واپس لگا. اچھا یہ جو بہت اچھے شاعر تھے یہ بیچارے یہ تین دن سے یہ مارکا دیکھ رہے تھے کہ وہ الٹے سیدھے شعر بولتا ہے اور مولا دے دیتے ہیں. اب یہ کوڑ رہے ہیں کہ یار یہ عجیب معاملہ ہے. پھر مولا سے کہتا ہے اچھا مولا آپ کو شعر پسند ہے نا تو میں کل شعر کہہ کے آتا ہوں, کل میں شعر لاتا ہوں. پھر میں جاتے ہیں صاحب ایک بڑی زبردست قسم کا قصیدہ لکھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور وہ قصیدہ امیر المومنین کی شان میں خوب لہرا لہرا کے قندیل کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تاکہ گرے تو ڈوب نہ جائے کہ اب تو گرے گی گرے گی. خیر وہ قصیدہ پڑھتا ہے, امیر المومنین کی طرف دیکھتا ہے کہ گرایا ہے نہیں گرتی. بڑا پریشان ہوتا ہے کہتے ہیں یار یہ عجیب معاملہ ہے, اس نے الٹے سیدھے شعر پڑھے تو قندیل گر گئی, ہم نے اتنا اچھا شعر پڑھا نہیں گری. دو دن یہی کام کرتا ہے, اگلے دن آتا ہے پھر پڑھتا ہے نہیں گرتی, تیسرے دن پھر آتا ہے پڑھتا ہے نہیں گرتی. جب تین دن نہیں گری تو امیر المومنین سے ایک جملہ چڑھ کے کہتا ہے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جملہ تھا برا نہیں مانی گئی, یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا بعض اوقات اپنی بیوقوفی میں عوامی پن میں کہہ دیتے ہیں, کہتا ہے مولا آپ شعر خدا ہیں حیدر کر رہا ہے صاحب ذوالفقار ہیں لیکن آپ کا شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. تو کہتا ہے کہ آپ کا نعوذ باللہ تعالیٰ شعر کا ذوق اچھا نہیں ہے, اتنے برے برے اشعار پہ دے دیتے ہیں, ہمارے شعر پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں ہو رہی. یہ کہہ کے گھر چلا جاتا ہے. گھر جاتا ہے امیر المومنین خواب میں آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ شعر کے معیار کا مسئلہ نہیں ہے, تمہارے اندر خلوص نہیں ہے, تم قندیل کی خاطر شعر کہہ رہے تھے, وہ بندے خدا ہماری شان میں شعر کہہ رہا تھا, تم قندیل کی خاطر بولتے تھے اس لیے قندیل نہیں کہہ رہے. اس کے بعد کہوں گا کہ مولا میں شعر اپنے خواب میں ہی کہہ رہا, کہنا مولا میری ضرورت تو ہے اللہ, اس کا میں کیا کروں اللہ فرما, میں میری مشکل تو حل کریں گے. وہ ہم فرماتے ہیں بڑے طریقے سے حل کریں گے. فرماتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ, وہاں پر ایک نواب نے ایک شعر کا ایک مصرع کہا ہے, ایک مصرع کہا ہے دوسرا اس سے لگ نہیں رہا. مصرع کے پاس گیا ہے صحیح, اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مصرع ڈھنگ سے لگا دے تو میں آدھی دولت دے دوں گا. मैं तुम्हें दूसरा मिसरा बताता हूँ, हिंदुस्तान जाओ और उस नवाब को दे दो। और शायर बड़ा खुश था इस बात में, भाई क्या बात है। दूसरा मिसरा मौलाना ने बता दिया, दूसरा मिसरा मौलाना ने बता दिया कि ये जाओ उस नवाब को देना और आधी दौलत मिलेगी। अब ये जनाब अली हिंदुस्तान रवाना होता है, मौलाना साहब एड्रेस समझा दिया कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं पूरे इत्मीनान के साथ। उससे दाखिल में उस नवाब के पास साहब, उस नवाब से मुलाकात का टाइम तय हो जाता है, उनके पास पहुँचने कहते हैं आपने अमीर मोमिनीन की शान में कोई शेर गा लिया, कोई मिसरा का है, कहाँ का है, पूरी दुनिया को मालूम है का है, ऐलान किया हुआ है, कोई दूसरा लगा दे तो आधी दौलत देंगे। कहते हैं मेरे पास दूसरा मिसरा है। मैंने कहा कि भाई बहुत आए तुम भी एक हो। कहना नहीं, मुझे अमीर मोमिनीन ने भेजा है। अमीर मोमिनीन ने कहा कि उस नवाब ने एक मिसरा का है, दूसरा तुम जाकर सुनाओ। नवाब दिल में सोचता है कि अगर यही सही हो आधी दौलत इसी पर दे दूँगा, कि अमीर मोमिनीन ने मेरे आधे मिसरे पे तवज्जो दी। बड़ी बात कि अमीर मोमिनीन ने मिसरे पे तवज्जो दी। अच्छा, मिसरे का तर्जुमा यूँ बनता था कि अगर अमीरुल मोमिनीन जर्रे पर भी नज़र डाले, इतना कहकर नवाब साहब बेबस हो गए। अब उनको बाकी मिसरे में कुछ कहना था कि जर्रे पे नज़र डालें तो अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं, सही। अब बाकी कोई कहता था अगर जर्रे पे नज़र डालें तो सोना बना देते हैं, कहा नहीं ये बात नहीं खबर, जर्रे पे नज़र डालें तो जवाहिर बना देते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं भाई ये मामला नहीं खबरा, जर्रा मिट्टी के जर्रे पे नज़र डालें तो मौला क्या कर देते हैं। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहेंगे आगे मिसरा शायन शाह अमीरुल मोमिनीन के। सब नवाब साहब ने कहा कि ठीक है अब आप मिसरा बताएं, तो कहेंगे कि मिसरा ये कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर अमीरुल मोमिनीन मिट्टी के ज़र्रे पे नज़र डालें तो इतना बड़ा करते हैं कि आसमान में सूरज बना देते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि आसमान में पहुंचा कि सूरज बना देते हैं, कि पूरी दुनिया पे उस ज़र्रे से नूरानियत हासिल कर। नवाब साहब ने आधी दौलत इनके हवाले की और ये भी बड़े खुश खुर्रम के चलिए बिलाखिर एक कंदील नहीं मिलनी थी उसके बदले काफ़ी दौलत नसीब हो। अपने चाहने वालों को जज्ब करने का। अच्छा, इसमें मैंने एक और बात एहसास की है, बात ऐसा होता है कि हम और आप कुछ मांगते हैं नहीं मिलता, कोई मुखालिफ अगर मांगे फौरन मिलता है। इस पर भी मैंने गौर किया कि ये क्यों ऐसा होता है कि हम मांगते हैं नहीं मिलता, बल्कि नज़र भी मान लेते हैं कि भाई अगर ये काम किया तो ये फला नज़र कराएंगे, नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुखालिफ कहीं मसलन मौला अबुल फजल अब्बास के आलम पे पहुंच जाए मांगे, उसकी नज़र मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। तो बात इंसान सोचने लगता है किसी मुखालिफ को पकड़ के लाते हैं उससे अपनी मन्नत मनवा लेते हैं, ठीक है हमारा यहाँ से नहीं होता वहाँ से कुछ हो जाएगा शायद, ऐसा क्यों होता है। एक दफ़ा मैं आज शबी ईद ज़्यादा कुछ वाक़ात आपको सुनाऊँ उसके बाद एक दो बातें अर्ज करूँ। एक दफ़ा मैं एक जगह पे था तो यहीं इस पर एक बात उठी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मुखालिफिन की बात ज़्यादा सुनी जाती है। ये तो उन्होंने एक साहब ने ये वाक़ा सुनाया, कहने के साहब एक दफ़ा एक आदमी अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का बड़ा सच्चा चाहने वाला, वो पानी के जहाज़ से करबला गया हिंदुस्तान से, तो जमाने पानी के जहाज़ से जाते थे। तो जनाब अली साहिब दौलत था, सरबत था, तो उसने अपने लिए जगह अच्छी बुक की हुई थी, यानी उसके पास सीट्स वगैरह थी सब कुछ था। तो वो उसमें बैठा हुआ था, उसी जहाज़ के अंदर कुछ लोग थे कि जो सादात थे वो भी जहाज़ में थे, लेकिन उनके पास पैसा वगैरह नहीं था, वो ज़मीन के ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा, ये जो अहले बैत का चाहने वाला था, जो सादात में से नहीं था, पैसे वाला था, ठीक था, उसके पास जगह भी थी अच्छी, ये मुसलसल ज़्यारत की फ़िक्र में था। अहले बैत का चाहने वाला एक ज़ाहिर तो अपने जहाज़ में भी बैठा ज़्यारत को सोचता रहता था कि मैं ज़्यारत करने जा रहा हूँ, मैं ये वो। इसने नोट किया कि जो सादात हैं ये ज़मीन के ऊपर बैठे थे, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने अपनी जगह खाली की और उनसे कहा कि आप लोग सादात आप यहाँ पर बैठे। सब उन्होंने मना किया पहले, फिर पर उसने इसरार किया तो वो बैठ गए और ये ज़मीन पर बैठ गया। कुछ अर्से के बाद इसने देखा कि मैं सैयद नहीं हूँ लेकिन मेरी फिक्र ज़्यारत पर है और ये लोग सादात पे हैं लेकिन इनकी फिक्र में ज़्यारत नहीं है, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं और काफ़ी कर रहे हैं। کچھ دیر تک تو تحمل کرتا رہا کہ میں ان کی خاطر نیچے بیٹھا ہوں اور یہ زیارت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے دیکھا نہیں یہ لوگ واپس نہیں آتے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی ایسا ہے، آپ لوگ دوبارہ نیچے تشریف لے آئیے، لوگ اوپر ہی بیٹھے۔ مگر بھائی آپ نے جگہ دی تھی تو ہم اوپر بیٹھ گئے تھے، آپ فرما رہے ہیں کیا اوپر بیٹھے ہم نیچے بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ لوگ تو پرواہ نہیں کر رہے، ہم زیارت پہ جاتے ہیں پرواہ کرتے ہیں اور آپ لوگ تو پرواہ نہیں کر رہے۔ کہ نہیں ہم بھی پرواہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں آپ پرواہ نہیں کرتے۔ اب اس کے اوپر بات چلنے کی کہ بھائی یہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، میں یہاں سے امیر المومنین کو آواز دیتا ہوں، اگر جواب ملا پھر آپ بھی آواز دیجیے گا، دیکھتے ہیں جواب ملتا ہے نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم اس مقابلے میں نہیں آنا چاہتے، یہ مقابلہ صحیح مقابلہ نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ کہنے لگا نہیں میں تو ابھی آواز دوں گا، جواب بھی آئے گا، آپ بھی ٹرائی کریں۔ اب یہ لوگ بے بس ہوئے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، واقعی ایسا ہے کہ ہم کبھی زیارت پڑھتے ہیں جواب نہیں آتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زیارت پڑھتا ہے جواب آتا ہے، مقابلہ تو نہیں کیا لیکن کس مزا کے رہ گئے۔ کہ ایک واقعی عجیب معاملہ ہے کہ یہ جواب بھی لیتا ہے اور ہم ساری زندگی سے کبھی جواب نہیں لے پائے۔ پہنچے ساتھ زیارت کرنے کے لیے، زیارت وغیرہ کرنے کی، کچھ علماء کے پاس گئے، کہا ماجرا کیا ہے، ہم ان کی نسل سے بھی ہیں، ٹھیک ہے ہم اس موقع پہ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن بہرحال ان کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگ اگر دوسرے سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، اور یہ بندہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے، اتنا بڑا چیلنج بھی کر دیا اس نے ہمیں۔ میں نے کہا بھائی ایک سادہ سا معاملہ ہے جس کے بارے میں امیر المومنین کو پتہ ہے کہ یہ نیا نیا آیا ہے، جواب نہیں دیا تو چلا جائے گا، اس کو وہ جواب دے دیتے ہیں، اور جس کا پتہ ہے کہ اپنی در کا ہے کہیں نہیں جائے گا، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چلاؤ، یہ تو اپنے در کا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے راز چل رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں، ان سب کے پیچھے محبت ہے، محبت لطف و کرم بہت ہے۔ یعنی لطف و کرم جسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا کوئی حق ہے جو ہم لیتے ہیں، نہیں حق پہ نہیں دیتے، لطف و کرم پہ دیتے ہیں، کسی کا حق نہیں، حق تو سارا انہیں کا ہی ہے، لیکن وہ لطف و کرم پہ نوازنے کے عادی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ اور عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر کچھ بیان عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، بڑا عجیب واقعہ ہے اور مستند ہے۔ نجف اشرف کے اوپر بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ظالموں کی حکومت رہی، ایسا دور بھی گزرے۔ اسی طرح ایک ظالم حاکم تھا، وہ معمولاً آنے والوں کو بہت تنگ کرتا تھا، بہت مصیبت میں مبتلا کرتا تھا، تاوان بھی دیتا تھا، جو اندر آئے گا شہر کے اندر داخل ہوگا اتنا پیسہ دے گا، تاوان لیتا تھا، ظاہرین سے بھی تاوان لیتا تھا۔ تو ایک ظاہر اندر آتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، نہیں دے پاتا، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں دو گے تو نہیں جانے دیں گے، کہتا ہے مجھے جانا ہے کیونکہ میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ بات سختی پہ آ جاتی ہے اور یہ اس کو بہت مارتا ہے، جو حاکم تھا بہت مارتا ہے، بغور اس کتاب کے جہاں سے میں نے پڑھا لہو لہان کر دیتا ہے۔ اسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں مارکے کے اندر، کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت مار لیا ہے اب چھوڑ دو اسے، اور اب اس کو اندر آنا، کچھ بھی ہے بارہ کچھ شخص اندر آتا ہے، اندر آتا ہے امیر المومنین کے روزے پر، اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے اور روزے امیر المومنین پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اور آپ حاکم ہیں، آپ حاکم ہیں، اس نے ظلم کیا، آپ میرا حساب لیں۔ اس یہ میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگ شاید روضات اہل بیت پر پہنچ کر بھی شاید بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم زری کے سامنے ہیں، جو اچھے چاہنے والے ہیں وہ زری کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، وہ خود امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، زری کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ پہنچتا ہے کہتا ہے مولا اس نے میرے پر ظلم کیا ہے، آپ حاکم ہیں، آپ میرا حساب اس سے لیں۔ اچھا جو لوگ اطراف میں تھے، جو زائرین تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ حق اس کے ساتھ، उसको ज़दुकोप किया गया है, इसे मारा गया है, लहूलुहान हुआ है, बिल्कुल हक इसके साथ है। ये कहता है कि मैं सबसे कहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ मौला इसको सज़ा दें, लोग भी इल्तजा करते हैं, कहता है खुदा अमीर मोमिन के सदक़े में लोग इलाही आमीन कहते हैं, एक मंजर बन जाता है। शब अमीर मोमिन इसके पाँव में आते हैं, फरमाते हैं कि हक तुम्हारे साथ है, तुम्हें मारा इसने, हक तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे नाम पर इसे माफ़ करो, हमारे नाम पर इसे माफ़ करो। ये सुबह को उठता है, रोज़े अमीर मोमिन पर पहुँचता है, कहते हैं मौला आप शब ख्वाब में तशरीफ लाए, आपने कहा कि माफ़ करो लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरे दिल में इसके खिलाफ इतनी आग लगी हुई है मैं नहीं माफ़ कर पाता, मैं फिर बददुआ दूंगा, आप इससे मेरा हिसाब लें। दोबारा इल्तजा करता है। अब कुछ लोग इसको समझाते हैं, कहते हैं देखो अमीर मोमिन ने कहा माफ़ करो, माफ़ करो, कहता नहीं मैं नहीं माफ़ कर सकता। दोबारा जाता है शब फिर अमीर मोमिन तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा हक है लेकिन हम कह रहे हैं इसे माफ़ करो। तीसरे दिन फिर आता है, कहते हैं मौला आपने दो दफ़ा कह दिया है कि इसे माफ़ कर दो लेकिन मेरा दिल जला है इसे, मैं नहीं माफ़ कर सकता इसे, आप उसको सजा दें। अब जो अतराफ में लोग होते हैं कहते हैं नहीं अब सही होंगे, अमीर मोमिन ने दो दफ़ा कहा माफ़ करो बस माफ़ कर दो, कहता नहीं मेरा दिल नहीं मानता, मैं फिर कहूँगा मौला से मौला इसको सजा दो। फिर जाता है क्या मौला फिर ख्वाब में तशरीफ लाता है, फरमाते हैं दो दफ़ा कहा कि माफ़ कर दो, सर माफ़ नहीं किया, कहता है कि मौला सिर्फ ये बता दें इसको आप क्यों माफ़ करवाना चाहते हैं, जालिम नहीं है क्या, इतना जुल्म किया इसने, आपके चाहने वालों ने जुल्म किया, आपके मानने वालों ने जुल्म किया, मेरे ऊपर भी जुल्म है, आप क्यों कह रहे हैं कि माफ़ कर दें। अब मोहब्बतें देखें, अहले बैत की मोहब्बतें अजीम हैं, फरमाया कि ये जालिम है, ये जाबिर है, इसने तुम लोगों को जुल्म किया, ये गलत मसला है। फरमाया कि एक दफ़ा ये शहर से काफ़ी दूर शहर की तरफ आ रहा था, सवारी पे सवार था, इसको हमारा रोज़ा नज़र आया था, इसको हमारा रोज़ा नज़र आया, उस वक्त खालिसाना इसने हमसे माफ़ी मांगी थी, उस वक्त इसने हमसे माफ़ी मांगी थी, ये ज़मीन पे उतर गया था, इसने जूते उतारे थे, ये नंगे पांव हमारे नाम पर चला था माफ़ी मांगने के लिए, हमने इसे माफ़ किया था, जिसको एक दफ़ा माफ़ किया था उसे सजा नहीं देना चाहता। ये ख्वाब में सुनता है बहुत परेशान होता है, कहता है मौला इतने करीम है, एक दफ़ा जिसको माफ़ किया है अभी सजा नहीं देना चाहते, वरना क़यामत में जो होगा होगा, अभी नहीं सजा दे सकते। अगले दिन उस जालिम के पास पहुंचता है, कहता है फलानी तूने मेरे पर जुल्म किया था, मैंने अमीर मोमिन से बद्दुआ की दे दी, उन्होंने तशरीफ ला कर ख्वाब में दो दफ़ा मुझसे कहा मैं तुझे माफ़ करूँ, मैंने माफ़ नहीं किया, कल फिर ख्वाब में आए थे और कहा कि हमने इसको इसलिए माफ़ किया हुआ है कि इसने एक दफ़ा हमारे राह में नंगे पांव चल के हमसे माफ़ी मांगी। ये जालिम कहता है कि इस वाक़े को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता था, और अगर अमीरुल मोमिनीन ने अब तक याद रखा है अब आज से दो बार हम लोग उनकी असमत को नहीं जानते, हम लोग उनकी शान और करामत को नहीं जानते, आप मुतमैन रहिए आप जो कुछ कर रहे हैं अहले बैत के लिए सब कुछ हाजिर है, सब कुछ उनकी खिदमत में है। हाँ बाज़ को फौरी जवाब देते हैं, बाज़ को देर से जवाब देते हैं, बाज़ लोगों को इसलिए जवाब नहीं देते कि अगर जवाब दे दें तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे। एक बहुत नफीस रवायत मौजूद है, एक आदमी आठवें इमाम इमाम अली बिन मुसा रज़ा अलैहि सल्लम की तरह मौला आठवें इमाम और उनकी फ़ाहर ग्रामी के हुजूर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद ایک دفعہ امام کے گھر پہ آتا ہے، رات تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اور یہ امام سے کہتا ہے کہ مولا اب میں گھر واپس جا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں شب دیر ہے اور اس وقت جانا صحیح نہیں ہے، تم یہیں سو جاؤ، تم یہیں سو جاؤ ہمارے گھر پہ. تو امام اپنے گھر میں جو مہمان خانے کی جگہ تھی وہاں اس کو سونے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بستر لگوا دیتے ہیں، سو جاتا ہے. سونے لگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ مولا نے اپنے گھر میں سونے کے لیے جگہ دی ہے، بہت خوش ہوتا ہے. خوش ہونے کے عالم میں سوچتا ہے کہ مجھے نماز شکر پڑھنی چاہیے، مجھے نماز شکر پڑھنی چاہیے. شکرانہ پڑھ رہا ہوتا ہے، امام تشریف لاتے ہیں، جب یہ شکرانہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کل میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ شب میں مولا نے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی. اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے سجدہ شکر میں کہ امام تشریف لاتے ہیں، اپنے پاؤں سے اس کی پسلی میں ذرا سا دھکا دیتے ہیں، فرماتے ہیں فلانی ہمارے گھر رہنے سے مغرور نہ ہو جانا، شب یہاں گزارنے سے مغرور نہ ہو جانا، شیطان تم سے کھیل رہا ہے، شیطان تمہیں مغرور بنا رہا ہے. بعض وقت اس وجہ سے نہیں نوازتے، اس وجہ سے جواب نہیں دیتے کہ اگر جواب دیا سامنے والا مغرور ہو جائے گا، نہیں چاہتے ہم لوگ ہدایت کے راستے سے دور ہو جائیں، نہیں چاہتے ہم لوگ شیطان کے ہاتھوں کھیلے جائیں. تو بعض اوقات اس سے نہیں فرماتے ماں، ہم لوگ ہم اور آپ بعض اوقات کہتے ہیں اتنا پکارا نہیں تشریف لائے، اگر تشریف لے آتے نہیں معلوم آپ 50 لوگوں کو بتا دیتے، آپ 50 لوگوں کو بتاتے، آپ اپنے لیے ایک فضیلت سمجھنے لگتے، اس فضیلت سمجھنے کے نتیجے میں آپ اس ثواب سے محروم رہ جاتے. امام اس سے تشریف نہیں لائے، بعض اوقات اس خاطر نظر عنایت نہیں فرماتے کہ سادہ معنی میں کیا ہے، ضعف نہیں ہے لینے والے کے لیے. اگر تشریف لائے، معجزہ دکھائیں، اس کو کچھ نظر آ جائے، دنیا بھر میں انعام کر دے گا، اس کے بعد خود رات حق سے دور ہو جائے گا، اس خاطر تشریف نہیں لاتے. فیضان محترم ان کی طرف سے محبتیں محبتیں، اور یہ شب شب عید ہے، اور عید بھی میں نے عرض کیا وہ عید ہے جس دن سورہ کوثر اپنے معنی کو پیدا کرتی ہے، حاصل کرتی ہے. امیر مومنی کی گھر میں خوشی، پہلی خوشی اتنی عظیم الشان ولادت ہے، اور آپ عیدی طلب کر سکتے ہیں. آج یہ ہم لوگوں کا دستور ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا، آج کے لیے اس نے کم نتیجے لے آ رہی ہیں کہ جب عید آتی تھی تو کسی بزرگ کے پاس جاتے، جو خاندان کا سب سے بڑا ہوتا تھا، اس کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے السلام علیکم. جیسے عید کے دن سلام کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا، عیدی. بھائی اب عیدی چاہیے، کم ہو یا زیادہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، عیدی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مولا ہم اس خاندان کی سنت پہ باقی ہیں، ہم سنت پہ باقی ہیں، آج عید ہے آپ کو سلام کرنے آئے، اب پیچھے ہمیں عیدی چاہیے. اب عیدی کیا مانگیں، عیدی کیا مانگیں، اس کو میں کہتا ہوں کچھ نہ مانگیں، بس یہ کہیں جو آپ کے دل میں ہے وہ دے دیں. آپ اور میں مانگیں گے چھوٹی چیز مانگ کے بیٹھ جائیں، وہ دینے پہ آئیں گے بڑی چیز دیں گے. تو ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہ مانگیں، ان سے کہیں جو آپ کو پسند ہے، آپ جو عیدی دیتے ہیں بس اس میں سے دیں، ختم ہو گیا. ہم کم و زیاد مادی مانوی کی کوئی تفریق کریں ہی نہیں. اس کا بھی ایک آسان سا طریقہ کا عام دنوں میں بھی عرض کروں، آج تو شب عید ہے، آج تو آپ باقاعدہ عیدی مانگیں کہ مولا عیدی چاہیے، آپ کے ماننے والے چاہنے والے اور کس سے عیدی لیں گے، آپ اسے لیں گے. عام دنوں میں بھی کام کر سکتے ہیں، عام دنوں میں کیا کام کریں، کوئی بہت پرخلوص کام کریں، ایسا کوئی کام جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی کو دکھایا نہ ہو، کسی کو بتایا نہ ہو، خاموشی سے پرخلوص کام کریں اور اپنے وقت کے امام کے حضور فرمائیں مولا آپ کے لیے ہدیہ ہے، بس ان کو ہدیہ دے دو. آپ یہ کام کر سکتے ہیں، شیطان صحیح ہے، فقیر فقہا صحیح کہتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کوئی بہت اچھی عبادت کریں اور اس عبادت کو کرنے کے بعد جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کسی کو اطلاع نہ دیں، چونکہ معمولاً جب کسی کو بتانے لگتے ہیں تو پھر خلوص کم ہو جاتا ہے. ایسا کوئی کام کریں جس میں کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو اطلاع نہ ملے، اور اس کام کو کرنے کے بعد مولا سے کہیں مولا یہ آپ کی خدمت میں ہی دیا ہے، ہماری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا. اور پھر آپ منتظر رہیں کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے جو نصیب ہوگا وہ بہت وسیع ہوگا، بہت بھاری ہوگا. ویسے ہی شب عید ہے، حاشہ عید ہے، بڑی عید ہے، رسول خدا نے مولا کے عقیقے کے موقع کے اوپر بڑی دعوت کی، لوگوں کو بلایا، غربا کو، فقراء کو خوب سیر کیا، رسول خدا واقعاً اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے جس گھر میں خوشی آئی تھی وہ گھر بہت بڑا گھر تھا، گھر بہت بڑا گھر تھا، رسول خدا چاہتے تھے کہ بیوی کو خوش کر۔ بہت عجیب و غریب واقعات ہیں ایسے کہ غم کا پہلو بھی نظر آتا ہے، خوشی کا پہلو بھی نظر آتا ہے، اور شاید اب اس کے ذریعے ہے تو غم کا پہلو لیکن اس میں خوشی کا پہلو بھی ہے، خوشی کی ایک اندازہ بھی ہے۔ اس موقع پر ایک موقع پر سید رسول خدا سید الشہداء کو اور اپنے فرزند ابراہیم کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل آئے اور کہا کہ ایک بچہ ابھی دینا پڑے، ایک بچہ ابھی قربان ہو، یا ابراہیم آپ کا بیٹا یا آپ کا نواسا حسین، کس کو قربان کریں گے؟ رسول خدا نے دونوں بچوں کی طرف ایک نظر دیکھا، فرمایا جبرائیل میں اپنے بچے ابراہیم کو قربان ہوں۔ ابراہیم بولے، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے حسین کو قربان کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اگر حسین جاتا تو سیدہ بھی ہوتی، میں نہیں چاہتا فاطمہ کا دل روئے۔ ابراہیم بول گیا کہ سیدہ کے اوپر برا وقت نہ آئے، اتنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے بی بی کے دل پر غم کی کوئی آنچ آئے، شاید جانتے تھے کہ اس بی بی نے غم بہت اٹھا لیا، اپنی دل زندگی میں نہیں چاہتے۔ رسول خدا عجیب اس معاملے میں تھے، اور بعض اوقات اپنے اصحاب پر اس بات کو بہت واضح کرتے تھے کہ بی بی اور ان کی اولاد کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اس طرح کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ حضرت سلمان فارسی ایک دفعہ تھوڑی دیر سے مسجد میں آئے، پوچھا سلمان کہاں تھے؟ کہا کہ میں بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہاں سے بچوں کی رونے کی آواز آئی، تو میں نے بی بی سے کہا کہ اگر کوئی خدمت ہو سکے تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچے نہ روئیں۔ بی بی نے مجھے کچھ کام کہا، اس کام کو کرنے میں مجھے دیر ہوئی، رسول خدا نے فرمایا تم نے بہت بڑی عبادت انجام کی، بہت بڑی عبادت انجام کی۔ عجیب تھا، رسول خدا ایک دفعہ بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر سے سید الشہداء کے رونے کی آواز آئی، گھر کے اندر تشریف لائے اور بی بی سے کہا کہ فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ اتنا چاہتے تھے سید الشہداء کو اور ان کے برادر اکرام، کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اپنے ساتھ لے لے کر ہر جگہ جاتے تھے، اور لوگوں کے سامنے واضح کھلا اظہار محبت کرتے تھے اپنے فرزند کے ساتھ۔ بعد کے واقعات ظاہر ہے سب کے سامنے شاہد ہیں کہ کیوں یہ کام کر رہے تھے، لیکن آپ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کی تشریف آوری پر اس شب میں ہیں، تو اس وقت رسول خدا خوش، بی بی کے گھرانے میں خوشیاں، آپ اس خوشیوں کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ شاید ضروری تھا کہ میں امام کی صلح کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ جملات، کچھ تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن یہ موضوع مجھے بہت اہم لگنے لگا اچانک، تو میں نے اس کو ترجیح دی۔ اب آخر میں چند باتیں اور عرض کروں گا، اور وہ یہ ہیں کہ اس شب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کریں، بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کام تو یہ کریں، مفاتیح الجنان میں دیکھیے آج شب کے لیے کوئی دعا ہے یا نہیں، کل کے دن کے لیے کچھ اعمال ہیں یا نہیں، اور ہیں تو آپ ان کو انجام دے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، کوئی ایک کام ایسا کریں خالصتاً خالصتاً نبی خدا اور ان کی فرزند، ان کے اولاد کو خوش کرنے کے لیے، خالصتاً ان کو خوش کرنے کے لیے۔ مثلاً آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا کام کر سکتے ہیں، میں عرض کر دوں، میں سوچتا یہ ہوں کہ نظریہ دے کر نہ چھوڑیں، عمل میں آخر تک لے جائیں تاکہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان کرے، نظریے پہ نہ چھوڑوں، عمل کا بھی یہ بات بتاتا جاؤں، آخر تک پہنچا دوں تاکہ آپ کے لیے انتخاب آسان ہو جائے، عمل کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے۔ مثلاً فرض فرمائیے کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ لڑے بیٹھے کسی بھی وجہ سے، فرض کرتے ہیں حق آپ کے ساتھ ہے، اس نے نہ حق کیا ہے، فرض کر لیں. اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر مل لیں تو پھر بات ختم ہو جائے گی اور تعلقات بحال ہو جائیں گے. منتظر اس بات کے کہ کون ملے. اس شب سے فائدہ اٹھائیں. اتنا خوش ہوتے ہیں اہل بیت اطہار اس بات پر کہ ہمارے دو چاہنے والے جھگڑا ختم کر دیں, جھگڑا ختم کر دیں. اگر خدا نہ کرے ایسا ہے جیسے آپ کسی سے جھگڑا, اور آج کل تو بھائی بھائی میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے خاندان تباہ ہو رہے ہیں آج کل. اگر کسی سے آپ کا جھگڑا ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے, ممکن ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہو, ممکن ہے اور نزدیکی کوئی تعلق ہو, اس بات پہ رکے ہوئے ہیں کہ کون پہلے ملے. آپ امام حسن مصطفیٰ کے نام پر اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کر اس سے بات شروع کر دیجیے, اس سے رابطہ بحال کر دیجیے, اور اس کام کو خالصتاً در اہل بیت پر لے جا کر پیش کر دیں کہ مولا صرف آپ کی لکھی ہے. نفس پہ پاؤں رکھنا بہت مشکل کام ہے. مہاورتن کہتے ہیں ایک پاؤں نفس پہ رکھو, دوسرا پاؤں عرش پہ رکھو. جس نے نفس پہ ایک پاؤں رکھا دوسرا قدم عرش پر ہے. آج شب ہے, واقعی مفید شب ہے. آپ ایک پاؤں نفس پہ رکھیں اور اہل بیت سے کہیں آپ کے نام پر نفس کو پوچھنا, جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے اس کو آپ بحال کر دیں. یہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہوگا. اس پہ انشاءاللہ آپ معذور ہوں گے اور انشاءاللہ اس کا اجر زیادہ ہوگا. خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اس کو آپ خود انتخاب کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے. فرضاً کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے تعلقات کسی سے خراب نہیں ہیں اس طرح کے کہ مثال کے طور پر رابطہ ٹوٹا ہوا ہو اور اگر کال کر لوں بات کر لوں تو جڑ جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے تو پھر ایک اور کام سوچ سکتے ہیں اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے. ممکن ہے آپ کا کوئی ایسا تعلق ہو, رشتہ دار ہو, جس سے بہت عرصے سے آپ نے کوئی رابطہ نہ کیا ہو. آپ جانتے ہو کہ آپ رابطہ کریں گے تو خوش ہوگا. آپ کو کوئی دوست ہو سکتا ہے جس سے آپ نے کہیں رابطہ نہیں کیا, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, رشتہ دار, دوست, احباب. آپ کو پتا ہے اگر رابطہ کروں گا خوش ہوگا. آج کی شب مولا کے نام پر رابطہ کر لیجیے. جو لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں اکثر ان کی قدر جانتے ہیں, بعض اوقات قدر نہیں جانتے ہیں. اور ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ ہم سے رابطہ بھی نہیں کرتا, ہم سے بات بھی نہیں کرتا. اچھا دور ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے, بعض اوقات تو آج کل ایک گھر میں رہنے والے بھی رابطہ نہیں کر پاتے. آج شب ہے, اگر آپ کے ماں باپ میں کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ نے کافی دن سے رابطہ نہیں کیا ہے, آج شب موقع پیدا ہوا ان سے رابطہ کریں اور امام کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کریں, ان کے دل کو خوش کریں, اسی طرح ان کے دل کو خوش کریں. اہل بیت پسند کرتے ہیں باتوں کو, ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں آپ کے اعمال کو پسند کریں گے, آج شب آپ انجام دیں گے, آپ کو دعا پڑھیں گے, زیارت پڑھیں گے, کل کے دن دعا پڑھیں گے, زیارت پڑھیں گے, سب پسند کریں گے. اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے چاہنے والے کے دل کو خوش کرے. اور کہیں آپ کے ماں باپ ہوں, کوئی بھائی بہن ہوں, رشتے دار ہوں, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو آج شب سے فائدہ اٹھائیے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے رابطہ کیجیے, امام کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کیجیے اور چند منٹ گفتگو کر کے ہی کم از کم کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہدیہ دیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے تحفے اتنا اہم نہیں ہوتے جتنا رابطہ اہم ہوتا ہے. رابطہ بہت اہم ہوتا ہے, ان رابطوں کو رکھیے. اچھا ان رابطوں کو ہمیشہ رکھنے کے لیے کیا کریں, ہر شب اپنے اطراف میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے استغفار کریں, ان کو استغفار میں شامل کریں. آپ کی زندگی یقین مانی خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائے گی. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں محبت کی کمی احساس کر رہے ہیں آج کل, ہم لوگ چاہت کی کمی احساس کر رہے ہیں آج کل, اور شاید احساس نہ بھی کر رہے ہوں تو ہم اندر اندر کڑ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کڑ کیوں رہے ہیں. ہم انسان محبت کے اوپر خلق ہوئے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں, اور یہ پسند چاہت اور خلوص اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک راستہ یہ دوسروں کے لیے استغفار کرنا. एक एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना साहब पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरी ऑफिस में हर आदमी मेरी दुश्मनी करता है, बनती नहीं बात। कितना मैं कोशिश करता हूँ भाई इनके साथ रिश्ता अच्छा हो, हंसता हूँ मुस्कुराता हूँ सारे काम करता हूँ, पता नहीं इनके दिलों के अंदर क्या भरा हुआ है, मेरे साथ अच्छे नहीं है, दुश्मनी करते रहते हैं हर वक्त। जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ की बात खड़े थे, मैंने कहा देखो बंदे खुदा तुम एक काम करो, हर रात इन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करो, हर रात इनके लिए इस्तग़फ़ार करो, यानी खुदा को खुदा इसके 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 गुनाहों को बख्श दे, इनके गुनाहों को बख्श दे। कहने इससे क्या होगा, अगले हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है। यकीन फरमाइए ये नमाज के बाद मुंतजर रहा, सब लोग चले गए, मेरे पास आया, कहने मौलाना साहब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा मैं डरा, मैं कह कहेगा कि एक हफ्ता हो गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास आया कहने मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ बहुत सीरियस। तो मैं अंदाज़ा लगाया कि ये क्या कहने का, फिर एकदम से हंसा, कहने का एक हफ्ते में मुआजा हुआ है, जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते हैं। ये कराची में होता, यानी बातों का हम लोग समझते हैं ये सारे अच्छे काम ईरान इराक में होते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता, ये कोई अलहमदिल्ला बदबख्तों की सरजमीन है, यहाँ कोई दुआ कुरान का असर होता ही नहीं है भाई, सब कुछ होता है यहाँ पर। और आप यकीन नहीं करते, करते नहीं, एक अलहदा मसला है, यहाँ पर भी सब कुछ होता है। मैं आपको यकीन से अर्ज कर दूँ, मैं अपना यानी अपनी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लोग मरने से पहले सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी चारदा मासूमीन की ज़ियारत कर रहे हैं लोग मरने से पहले। एक आदमी मुझे जद्दा में मिला था, एक दफ़ा जद्दा गया था उम्रे के लिए, वहाँ पर वो मिला बंदा खुदा रफीस आदमी, फिर एक दफ़ा कराची आया, फ़ोन किया, मैं कहने लगा कि मुझे मिलना है, हालात बहुत ख़राब थे, टारगेट के लिए बहुत सख्त चल रही थी, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं ये काम मुझे ले जाएगा, जगह भी बड़ी दूर उफ्तादा बताई, मैं कहा इतनी दूर नहीं जाऊँगा, मेरी नजर के नज़दीक आओ। खैर वो एक जगह उसको बुलाया तो किसी न्यूट्रल जगह पे उसको, फिर मैं गया उसके साथ, तो बंदा वही था, मैं कहा चलो जान छुट्टी किसी मुसीबत में नहीं फंसे, फिर उसके घर चले गए, बातचीत की, तो बहुत नफीस आदमी था, बच्चा उसका हाफिज़ कुरान था, और एक बात बार बार कह रहा था, कहने लगा मैंने इसको बार बार कहा कि देखो बेटा दुनिया में मुझे कुछ नहीं देना, आखरत में मुझे अमीर उमिन के सामने शर्मिंदा ना करना, तो ये बड़ा इसका नफीस जुमला था। कहता था कि मैंने इससे कहा, उसके बेटे का नाम अली था, कहता मैं अली से बार बार कहता हूँ कि देख बेटा दुनिया में मुझे कुछ ना दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, क़यामत के दिन अहले बैत के सामने शर्मिंदा नहीं करना, ऐसी अच्छी ज़िंदगी गुजारना कि वो कहेंगे तुम्हारा बाप और ये तुम्हारा बेटा, तो मुझे शर्मिंदगी एहसास ना, वो वाकई अच्छा लड़का। बार कुछ वक्त गुजरा और हमारा रब्ता रहा, फिर एक दिन अली का फ़ोन आया, कहूँगा कि मौलाना साहब बाबा का इंतकाल हो गया। मुझे अफसोस हुआ, अच्छा आदमी ना खुदा उसको माफ़रत कर, कहने लगा आपसे कहूँगी मैं जिस पढ़ेंगे मैं कहाँ पढ़ दूँगा, कहने लगा फिर मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा बाबा अच्छा आदमी था और दुआ अहद का आशक था, दुआ अहद बहुत पढ़ता था, यानी दुआ अहद उन्होंने साइकिल स्टाइल करके फोटो कापी वगैरह करके एक उसमें कर ली थी, प्लास्टिक कोटेशन कोटिंग करवा ली थी उसकी। जुम्मे के दिन जिसको देखते थे कि हाँ ये पढ़ लेगा उसको थमा देते, कहते भाई जुम्मे जुम्मे दुआ अहद पढ़ते रहना, इमाम का जिक्र चलता रहे, दुआ अहद की बहुत आशा थी। मैंने पूछा कि देखो माँ बाप अच्छा आदमी था, मरने से पहले कुछ में निशानी नजर आई उनकी अच्छाई की, कहने का माँ साहब बड़ा अजीब काम हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा कि 1:30-2 बजे का टाइम था दोपहर का, मैं उनके बिस्तर के साथ था हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं नमाज में देर हो रही है, नमाज हो जाओ पढ़ता था, ये भी उनका बेटा था, कहने लगा बाबा नमाज में देर हो रही है मैं जाता हूँ नमाज पढ़ता हूँ, कहने लगा बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, कहने लगा ज़िंदगी में पहली दफ़ा अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से रोका था, कहने लगा मैं परेशान हुआ कि शायद मेरे वालिद डर रहे हैं कुछ होने वाला है, तो कहने कि बाबा अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं डॉक्टर को लेकर आऊँ, तो कहने लगा मेरे वालिद ने कहा नहीं बेटा डॉक्टर को लाने का फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, मैं चाहता मासूमीन की ज़्यारत कर रहा हूँ दुनिया से जाना है। उसने कहा कहना बेटा मुझे ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, मैं चाहता मासूमीन की ज़्यारत कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, और गोया वो कहना चाहते थे कि अहले बैत के वजूद की बरकत से तुम्हें फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि तुम इस माहौल में चले, इसको थामा कि हमने थोड़ी देर को रुके, उन्होंने जिक्र किया और मुतमईन थे, फिर उसके बाद आंखें बंद होंगी दुनिया से रुखसत हो। क्या भी चंद साल पहले का बात है, तो आप मुतमईन रहिए, अहले बैत आपको देख रहे हैं, अहले बैत ने आपको नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको ترک نہیں کیا. امام وقت آپ سے غافل نہیں ہیں, امام وقت کی نظر لطف آپ کے اوپر ہو سکتی ہے. آپ اور میں اگر جد و جہد کریں اپنے مقام کو ان کے حضور بنانے کی کوشش کریں, نہیں معلوم وہ ہمیں کن مقامات پر پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں صرف مادہ پرست نہیں دیکھنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں ہم لوگ کمالات حاصل کریں, معنویات حاصل کریں. وہ چاہتے ہیں ہم لوگ اس دنیا سے بڑھ کر دنیاؤں کے اندر پرواز کریں, تو ہم کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. آپ اور میں ان کے حضور التجا کریں گے, نصیب ہو شب ہے ان کے حضور التجا کیجیے گا, ان کے حضور مانگنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو میں آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں عرض کرنے کی کوشش کی, ان سب کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجھے یاد رہے کہ مجھے جیسے انسان کو زندگی میں کیا کرنا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چند قدم اور نزدیک ہوں, اس میں ہم سب کی بقا. اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ بنے, اگر ہم چاہتے ہیں مصیبتوں سے نکلے, ہم چاہتے ہیں یہاں پر اچھائی ہو, ہم چاہتے ہیں دوسری قوموں کی طرح اس قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہو, اس کا صرف ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور آخری جملہ عرض کروں گا کہ آپ کے اوپر مشکلات بڑھیں گی, آپ کے اوپر مشکلات بہت بڑھیں گی, مستقبل قریب نہیں, آپ اپنے مشکلات سے گزریں گے. آپ توسل کرتے رہیے, وقت کے امام سے توسل کرتے رہیے. جتنے آپ کی مصیبت بڑھتی جائے وقت کے امام کو اور یاد کریں اور توسل کریں. خدا تعالیٰ نے بہت ساری مصیبتوں کے پیچھے ہدف یہ رکھا ہے کہ لوگ خدا کو پکاریں. آپ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں, اپنے وقت کے امام کو حضور توسل ضرور کیجیے. انشاءاللہ خدا آپ کی اور ہماری ان اطاعتوں کو, ان محبتوں کو جو ماہ بارک رمضان میں انجام پا رہی ہیں, خدا تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. یہ ماہ بارک گزر جائے گا, نصف گزر گیا ہے باقی نصف بھی گزر جائے گا. آپ نے اتنی انرجی اپنے اندر جمع کرنی ہے کہ اگلے سال ماہ رمضان تک اس ماہ بارک رمضان کی انرجی آپ کے ساتھ چلے. کوشش جاری رکھیں اور تمام اب ساری توجہ آپ کی شب قدر کی طرف ہونی چاہیے. شب قدر کو دیکھیں اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے, امیر المومنین کی شبہ عزا کو عزا مناتے ہوئے اپنی توجہات شب قدر پہ رکھیے گا کہ آپ کو شب قدر میں نصیب ہونا ہے. آپ نے جو جتنے 20 دن 21 دن محنت کی ہوگی سب شب قدر میں آپ کو نتیجہ دے گی, وہاں پر آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا. تو اپنے ذہن کو, اپنے وجود کو, اپنے مال کو, اپنے گھر کو, اپنی فکر کو, سب کو تیار کریں گے انشاءاللہ شب قدر میں برکتیں ملنی چاہیے. اس شب عید سے فائدہ اٹھائیے اور انشاءاللہ اس شب قدر کو تلاش کیجیے گا. اپنے وقت کے امام کے حضور فوز بلند درود بھیجیں, محمد و آل محمد. جیسا کہ مقرر اعلان ہوا ہے اس سلسلے کے بعد مولانا حسن ظفر نقوی صاحب تشریف لائیں گے, آپ ان کو بہت اچھی طرح دائرے کے جانتے ہیں اور ان کے علمی مقام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. خدا مطالعہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولانا صاحب کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور آپ سب کو ہمیں ان کے اور ان کے جیسے دوسرے علماء سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. آخر میں خدا مطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار تو جو واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. پروردگار تو جو واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اس دنیا میں ان کی زیارت, اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص وہ لوگ جو سیلاب کے ہاتھ میں پریشان ہیں, پاک پروردگار ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے, عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں, آرزوئیں, امیدیں تیری حجت کے لیے ان کے واسطے سے مانگتے ہیں پاک پروردگار, ان کے واسطے سے ہمارے مرضا کو, بیماروں کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں بحق بیماری کربلا و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما، ان کی سازشوں کو، مکر و فریب کو شکست و نابودی سے دوچار فرما۔ اے پاک پروردگار، لشکر اسلام لشکر کفر کے خلاف برسر پیکار ہے، چاہے مومنین کا لشکر ایران میں ہو، عراق میں ہو، لبنان میں، پاکستان کی کسی جگہ پر، اے پاک پروردگار اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں کفر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے، محاذ آ رہا ہے، پاک پروردگار اس لشکر کفر کو ذلیل و خوار فرما، اس کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس صدی میں اہل بیت کے عظیم شان شاگرد دیکھنا نصیب کیے، امام خمینی کی ذات، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، سائر علماء، مراجع کرام، فقہائے نظام۔ اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت و سلامتی طول عمر نصیب فرما جو گزشتگان ہیں، بالاخص امام خمینی کے مقامات کو بلند تر فرما، ان کی روح کو مزید اعلیٰ مقامات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم تیرے خادم ہیں، پاک پروردگار تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں، تیرے نبی کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تجھے واسطہ امام وقت کا، تجھے واسطہ سیدہ کی درگاہ کا، تجھے واسطہ ان کی آج کی خوشی کا، ہے پاک پروردگار ہماری اس محبت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں تیری حجت کے لیے، پاک پروردگار تجھے سیدہ کی خوشی کا واسطہ، ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے خوشی دیکھی ہم سے، کوئی نیکی دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، اس کے صدقے میں مانگتے ہیں پاک پروردگار، حب اہل بیت کے صدقے میں مانگتے ہیں، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ آپ لوگوں کا اجتماع ہے، انشاءاللہ پرخلوص دن ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے جن لوگوں نے خدمتیں کی اہل بیت کے لیے، ان کے لیے علماء، شہداء، عرفاء، فقہا، بالخص امام خمینی، آغا بہجت اور سائر علماء اور عرفاء فقہا کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔
ایک سو دو ای بورڈ ٹاؤن میں مدارس سے خطاب فرمائیں گے، کل سے لے کر 20